أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وبولاية الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، آج یکم محرم الحرام 1437 ہجری قمری، اگرچہ اسلام نے سن و سال کو کوئی اس طرح اہمیت اس عنوان سے نہیں جس عنوان سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شمسی اور عیسوی سال کے بارے میں کیوں نہیں کہا گیا، البتہ کچھ احکام اسلام چونکہ مربوط ہیں اس قمری مہینوں سے اس لیے انہیں اسلامی مہینے کے عنوان سے یاد کر لیا جاتا ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں دن و رات خدا کے ہیں، جب وہ خالق زمان ہے تو زمان کو جس نام سے بھی پکاریں اسی کا نام ہے، اسی کی طرف منسوب ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، ایک تقدس حاصل ہے قرآن مجید میں، حج کا عنوان ہے، اس عنوان سے ذی الحجہ شہر و رمضان اللہ دی، اور وہ جو حرام مہینے جہاں کہا جاتا ہے محرمات، جو قبل از اسلام بھی تھے اور اسلام نے ان کی تائید کی، چار مہینے جو سال میں ہیں، اس عنوان سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ہم مسلمان اپنے سال کا آغاز یکم محرم سے کرتے ہیں، بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں اگرچہ اس کے پیچھے ان کا ہدف و مقصد کچھ اور ہے، اور چونکہ ہر ممکن ذریعے سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ چراغ بجھ جائے، لیکن چراغ بجھانے والے اور جلانے والے میں اتنا ہی فرق ہے جتنا خالق و مخلوق میں فرق ہے۔ یہ چراغ چراغ الہی ہے، یہ دنیا کا جلایا ہوا چراغ نہیں ہے، اس کے پیچھے دست قدرت ہے۔ مختلف عناوین کے ساتھ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ سال نو کا آغاز جو کرتے ہیں خوشی سے کرنا چاہیے، یہ رونے سے کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے یہ اعتراض؟ میں آج ایک بات، چونکہ یہاں عموماً ہمارے برادران بھی تشریف لاتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا، اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست نوجوان بھائی، ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، خوشی اور غم کا تعلق کس سے ہے؟ آیا سال نو یعنی سال کا آغاز ہو رہا ہے، خود سال کے آغاز ہونے میں کوئی خوشی کا پہلو ہے؟ کیا ہے؟ یعنی سوال ہے ہمارا کہ جو کہتے ہیں سال کا آغاز غم سے نہ کرو یعنی خوشی سے کرو، تو وہ خوشی منانے کے لیے دلیل کیا ہے؟ آیا صرف سال کا آغاز ہونا دلیل بن سکتا ہے؟ دلیل بن سکتا ہے کہ ہم خوشی منائیں؟ خوشی اور غم کا تعلق کسی دن میں رونما ہونے والے واقعے سے ہوتا ہے، خود دن سے نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، 29 رمضان کا بھی دن ہے اور یکم شوال بھی دن ہے، خود صورت دن میں، حتیٰ وہ ایک منٹ آگے پیچھے ہوگا، اگر طلوع غروب آفتاب کو دیکھیں، باقی سب تو وہی ہے، جو 29 رمضان کو ہے وہی یکم شوال کو ہے۔ یعنی کیا وجہ ہے 29 رمضان کو روزہ واجب اور یکم شوال کو عید واجب؟ تو کیا ہے اصل میں؟ اگر یکم شوال وہ عید الفطر نہ ہوتی تو وہ بھی 29 رمضان کی طرح ہی دن ہوتا، 30 کی طرح ہوتا، ایسا ہی ہے نا۔ تو چونکہ اس دن یہ کہا گیا یکم شوال کو عید مناؤ، اس کے بعد اگلا یکم ذیقعد آتا ہے تو کوئی عید نہیں مناتا، تو اگر خود یکم میں کچھ پہلو ہوتا تو ہر یکم کو عید مناتے۔ اگر خود یکم تاریخ میں کوئی خصوصیت ہوتی تو یکم شوال، یکم رمضان، یکم ذیقعد، یکم ذیلحج آپ عید مناتے، تو یکم میں تو کچھ نہیں ہے، وہ پہلے دن ہونے میں تو کوئی خصوصیت نہیں، خصوصیت وہ عید الفطر میں ہے، اور عید الفطر اسلام نے چونکہ کہا خوشی مناؤ اس لیے مناتے۔ تو بس پتا چلا ہم دنوں کے تابع نہیں، ہم اسلام کے تابع ہیں۔ میری بات پہنچنی چاہیے، ہم دنوں کے تابع نہیں ہیں، ہم حکم اسلام کے تابع ہیں، ہم سید الانبیاء نے جو دین پہنچایا اس کے تابع ہیں۔ ہم یکم شوال کو بھی عید مناتے ہیں لیکن یکم ذیلحج کو نہیں مناتے، 10 ذیلحج کو مناتے ہیں، ایسا ہی ہے نا۔ تو خود دن میں خصوصیت نہیں ہے، اگر اسلام نہ کہے کہ یکم شوال کو عید مناؤ تو کوئی عید نہیں منائے، ایسا ہی ہے۔ 10 ذیلحج کو حج ہے، آپ حج سے فراغت کی خوشی منا رہے ہیں، تو پتا چلا کسی دن خوشی اور غم جب اسلامی نقطہ نظر سے منایا جائے گا تو دیکھا جائے گا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اب ہمارا سوال ہے، جو کہتے ہیں یکم محرم کو خوشی منائیں، وہ تاریخ اسلام سے اور مبلغ اسلام، محافظ اسلام، سید الانبیاء کی زبان سے کوئی ایک فرمان تو پیش کرے۔ رسالت امام نے اس دن کو کیسے منایا کوئی بتائے، کوئی سمجھائے۔ اچھا ایک اور بات کہتا ہوں، اگر یہ محرم 61 ہجری سے پہلے سرکار کی زندگی میں بھی تو آیا، آیا نا، 11 ہجری تک تو سرکار زندہ رہی، تو آیا نا محرم، تو سرکار نے اس دن کسی صحابی کو حکم دیا ہو کہ خوشی مناؤ؟ بھئی غم منانے کے لیے تو دلیل مانگتے ہو، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ ہم غم مناتے ہیں تو کہتے ہو دلیل لاؤ، خود خوشی بغیر دلیل کے منائے جا رہے ہو۔ اگر خوشی خوشی منانا ہے تو پہلے بتاؤ سرکار نے اپنی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد یکم محرم کو خوشی منائی ہو؟ اب انشاءاللہ نو محرم جو آخری مجلس یہاں ہوگی اس میں عرض کروں گا کہ سرکار نے اپنی زندگی میں ولادت حسین کے بعد کیا کیا، اور سرکار نے اس کائنات سے جانے کے بعد اس عالم ارواح میں کیا کیا؟ اگر کوئی رسول کا پیروکار ہے تو ویسے منائے محرم کو جیسے رسول منا رہے ہیں، جیسے رسول منا رہے ہیں، جیسے بتول منا رہے ہیں، جیسے مرتضی منا رہے ہیں، جیسے مجتبی منا رہے ہیں، اور جیسے سید الشہداء کے بعد سید الساجدین نے منایا۔ اب جن کا اس خاندان رسول سے تعلق ہے وہ تو یہ دیکھے گا کہ محرم ان کے ہاں کیسا ہوتا تھا، اور جس کا تعلق نہیں ہے، توجہ فرمائیں، جن کا خاندان رسول سے تعلق ہے وہ محرم منانے سے پہلے خاندان رسول کو دیکھیں گے، اور جن کا دربار سے تعلق ہے، خوشی محرم میں درباریوں نے منائی ہے، چونکہ حسین دربار سے ٹکرایا ہے، دربار سے ٹکرایا ہے، اور قیامت تک حسین ابن علی وہ خط فاصل ہے کہ درباری اسلام کہاں ہے اور خدا کا بھیجا ہوا اسلام کہاں ہے۔ تو جہاں درباری اسلام ہوگا وہاں خوشی کے نعرے لگائے جائیں گے، جہاں رسول کا اسلام ہوگا وہاں یہ دیکھا جائے گا رسول کیسے منا رہے ہیں، رسول کیسے منا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو کچھ غم ایسے ہوتے ہیں، کچھ غم ایسے ہوتے ہیں جو مقدس ہوتے ہیں، یہ حقیقی ظاہری طور پر غم ہے لیکن حقیقی طور پر یہ روحانی خوشی ہے۔ کیوں؟ چونکہ یہ غم امت کا غم نہیں، یہ غم رسول کا غم ہے، اور رسول کے غم میں آنے کا معنی یہ ہے کہ آپ خدا کے قریب ہو رہے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ ملت، وہ قوم، چاہے اس کا شیعہ یا اہل سنت سے تعلق ہے، کوئی بھی ہے، خوش قسمت ہیں وہ جو اپنے سال نو کا آغاز ذکر حسین سے کر رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، بعض لوگ شاید اس سے اتفاق نہ کریں، سید الشہداء کی عزاداری کا سب سے بڑی نعمت ہی یہ مل گئی۔ وہ دیکھیں یورپ والے اپنے سال کا آغاز گناہوں سے کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے سال کا آغاز ذکر حسین سے کرتے ہیں، تو بس جس نے ہمیں اس گناہ پر، گناہ کی طرف جانے سے روک دیا ہے، آج بھی حسین ہے۔ نہیں، ایک جملہ اور کہتا ہوں، اگر ہمارے سال کا آغاز محرم سے نہ ہوتا اور ذکر حسین، غم حسین سے نہ ہوتا تو مسلمان نے کس مرحلے میں یورپ کی اتباع نہیں کی؟ میں کچھ بات کر رہا ہوں، آپ کے مزاج پر اگر گراں بھی گزرے تو سن لیجئے گا۔ کون سا پہلو ہے یہاں وہ دن جن کا نام لینا بھی توہین سمجھتا ہوں ممبر کی، وہ دن بھی لوگوں نے منا لیے، بھئی یورپ میں تھے نا تو یہاں منائے گئے یا نہیں؟ بعض لوگوں کے ذہنوں میں آ گئے، وہ دن جو وہاں فحاشی عیاشی کی علامت تھے وہ یہاں نام رکھ کے منا لیے گئے، ٹی وی ٹاک ہوئے۔ تو کیوں ہوئے؟ چونکہ دن ایسے نہیں آئے، توجہ فرما رہے ہیں۔ تو محرم، اگر آج محرم سے سال کا آغاز نہ ہو رہا ہوتا اسلامی نقطہ نظر سے، اور یہ ذکر حسین نہ ہوتا، تو مسلمان بھی ان کی اتباع کر لیتا کہ ہم بھی اپنا سال ایسے ہی منائیں گے۔ اب کہہ دوں جملہ، جو آج بھی مسلمان کو غیر مسلم سے جدا کر دے اسے حسین کہہ دے۔
پاک بی بی اور آپ کے پاک بچوں کی خدمت میں ہدیہ
صلوات۔ میری بات پہ انشاءاللہ آپ غور فرمائیں گے تو آپ کے سامنے اور پہلو کھلیں گے۔ آج بھی جو عزت اور ناموس اسلام و مسلمان کو بچا رہا ہے، اور دنیا میں تم کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے سال کا آغاز تمہاری طرح گناہوں سے نہیں کرتے، اگلا جملہ بھی کہو، یہ آج یکم محرم کو یہ قوم ذکر رسول و آل رسول کر کے امت پر احسان کر رہی ہے کہ آج لوگ رسول کو بھول رہے ہیں، ہم رسول کو یاد کروا رہے ہیں۔ انصر صلت ماب کا جو سنت ہی رہ گئی، ہاں اس امت کا شکر ادا کرو جس نے امت کے پورے تشخص کو ذکر حسین کے ذریعے بچا لیا۔ نہیں، اب میں جملہ بدل دیتا ہوں تاکہ آپ تک بات بھی پہنچے اور انشاءاللہ آپ کے دلوں میں اترے۔ نہیں میرے دوستو، میں نے جان بوجھ کے یہ جملہ کہا تھا چونکہ اس کی تردید خود کرنا تھی۔ میں نے کہا ذکر حسین کو ہم نے بچا لیا، نہ حسین نے ہمیں بچا لیا۔ شہید مطہری کا جملہ خدا کی قسم جگہ جگہ لکھا جانا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ حسین ابن علی نہیں جنہیں ہم نے بچایا، یہ حسین ہے جس نے ہمیں بچایا ہے۔ نہیں، اس حقیقت کو شاید تاریخ میں آپ نہ سمجھتے، اس دور کی مثال، اس دور کی مثال عزیزو، 30 سال صدام نے حکومت کی، ایک دن کربلا کسی کو آنے نہ دیا، نہیں آنے دیا، لیکن وہ دلوں میں جو حرارت قتل حسین کا اثر تھا وہ مٹ گیا۔ جس دن وہ ملعون اترا پہلا، جب 40 آیا تو تعداد 60 لاکھ، اگلا 40 آیا تعداد 80 لاکھ، اگلا 40 آیا تعداد 1 کروڑ، اب کروڑوں سے بڑھ رہی ہے۔ نہیں، توجہ فرمائی، یہ عراقی نہیں تھے جو حسین کو بچا رہے تھے، یہ حسین ہے جو عراق والوں کو بچا رہا ہے۔ ہر جگہ حسین ہے، ہم نہیں، ہم کون؟ یہ حسین ہے جو ہمیں بچا رہا ہے، جو ان مشکلات میں بھی آپ کو ان مشکلات کے مقابلے پر سیسا پلائی دیوار بنا دے، اسے حسین کہتے ہیں۔
حسینیت
حسین ابن علی ہے جس نے ہمیں بچایا۔ اب میں چاہتا ہوں اپنی اس بات کو ایک اور زاویے سے کر دوں، یکم محرم ہے اس لیے یہ باتیں کر رہا ہوں، سنیں۔ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت حی ہے، حی، حی کا معنی حیات، زندہ، ایسے ہے نا، خدا کی ایک صفت حی ہے۔ آغا صاحب موجود ہیں، میرے لیے بڑی محترم شخصیت ہیں۔ خدا کی صفت صرف حی نہیں، حی اللہ کی ذاتی صفت ہے، ذاتی، ایک اللہ کی فعلی صفت ہے، فعلی، صفات فعل میں سے آتی ہے، وہ ہے محیی۔ محیی کا معنی کیا ہے؟ خدا صرف زندہ نہیں، زندگی دیتا ہے۔ خدا صرف حی نہیں ہے، محیی ہے، محیی یعنی یہ دوسروں کو زندگی دے رہا ہے۔ خدا منبع حیات ہے، سرچشمہ حیات ہے، ہر کسی کو زندگی دے رہا ہے۔ میں نے ابھی عرض کیا صفات فعلی میں سے ہے، فعل ہوتا کب ہے؟ صفات فعلی اور ذاتی میں فرق کیا ہے؟ خدا حی تھا کب سے؟ جب کب بھی نہیں، کب کا سوال اس کے بارے میں ہوتا ہے جو پہلے نہ ہو پھر آ جائے، جو زمان و مکان کا خالق ہے اس کے بارے میں کب سے سوال نہیں ہوتا ہے۔ معصوم سے کسی نے پوچھا تھا نا امیر المومنین سے، خدا کب سے ہے؟ امام نے فرمایا کب کا سوال اس کے بارے میں ہوتا ہے جو نہ ہو اور پھر آ جائے، لہذا اس کے بارے میں کب کا سوال ہے، حی ہے، تھا، رہے گا، لیکن محیی کب کہیں گے؟ جب حیات دے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں، جو صفات فعل ہے نا یہ تحقق چاہتے ہیں، یہ تحقق چاہتے ہیں۔ مثلا آسان کروں، اگر خدا کسی زندہ کو حی، محیی تب ہوگا جب حیات دے گا، تو حیات لینے والا ہوگا تو دے گا نا، لیکن اس کی اس صفت محیی کو آپ دکھائیں۔ اور بات آسان کروں، خدا خالق ہے نا، تو خالق ہے، اس کے خلق کرنے کی اس صفت کو دکھائیں، نہیں دکھا سکتے۔ کیسے دکھائیں گے؟ دکھا سکتے ہیں کب؟ آپ نے اس کی صفت خالقیت کو مخلوق سے اخذ کیا، آپ نے کہا چونکہ مخلوق ہے تو خالق ہے، معلول سے علت کی طرف گئے، ایسے ہی ہے نا۔ آپ اللہ کی جو صفات فعل ہیں وہ ظہور چاہتی ہیں، اور آپ اس صفت فعل کو جب عرض کرتے ہیں، درد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو معلول سے علت کی طرف جاتے ہیں، مخلوق ہے اس لیے خالق ہونا چاہیے، ایسے نا۔ اللہ کی صفت خالقیت کو آپ نے درک کیا مخلوق کے وجود سے، اللہ کی صفت محیی کو درک کیا زندوں سے۔ اب توجہ فرمائیں، اللہ کی جس طرح ایک صفت حی ہے، ایک محیی ہے، اور محیی ظہور چاہتی ہے، ظہور چاہتی ہے، محیی یعنی زندہ کرنے والا، اسی طرح شہید زندہ ہے، لیکن شہید بھی دو طرح کے ہیں، ایک شہید حی ہے، ایک شہید محیی ہے، ایک زندہ ہے، ایک زندہ نہیں زندہ کرنے والے ہیں۔ بہت شکریہ۔ ایک شہید حی ہے، ایک شہید محیی ہے۔ حسین شہید حی نہیں ہے، حسین شہید محیی ہے، یعنی اللہ کی صفت محیی کے مظہر اکبر کا نام حسین ہے۔ محیی کا نام حیات کسے کہتے ہیں؟ حیات۔ چلے باتیں پہلی مجلس سے ہی مشکل، میرا ذہن اس طرف نکل گیا۔ اب یہی ہوتا ہے جب رٹی نہ باتیں ہوں تو کدھر بھی نکل جاؤ۔ توجہ فرمائیں، صفت محیی، اللہ کی صفت محیی کا مظہر ہے حسین۔ حیات کسے کہتے ہیں؟ علماء کہتے ہیں، عرفا کہتے ہیں، فلاسفر کہتے ہیں، حیات کی حقیقت کوئی نہیں پا سکتا۔ تو کہتے ہیں پھر حیات سمجھے کیسے؟ کہتے ہیں دو ذریعوں سے۔ حیات کی دو خصوصیات ہیں، ایک علم، ایک قدرت۔
کیا بات ہے؟
ایک طاقت، ایک شنوائی، ایک توانائی۔ یہ دو صفات سے آپ پہچانتے ہیں یہ زندہ ہے، یعنی جو سنے اور جو قدرت رکھے وہ ہے زندہ۔ خدا قرآن میں فرماتے ہیں انا نحیی الارض بعد موتہا، ہم نے زمین کو زندہ کیا موت کے بعد۔ زمین کی موت کیا ہے؟ اسی سے سمجھیں حیات کیا ہے۔ زمین کی موت کیا ہے؟ اللہ نے وہ کہا نا، ہم نے زمین کو موت کے بعد زندہ کیا، تو پہلے مردہ تھی نا۔ کون سی زمین مردہ ہے؟ علماء نے کہا وہ زمین جو بنجر ہے۔ بھئی بنجر زمین کیوں مردہ ہے؟ چونکہ کسی کو کچھ دے نہیں رہی۔ بس جس مقصد کے لیے وہ زمین بنی ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، لہذا مردہ ہے۔ توجہ نہیں فرمائی؟ جب کوئی کسی کو کچھ دے نہ سکے تو مردہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدد نہ مانگو، یہ کیا دیں گے؟ بھئی جب تمہارے پاس ایسے ہیں جو دے نہیں سکتے تو اپنوں کا قیاس ہم پہ نہ کرو۔ ہمارے اگر دے نہ سکتے ہوتے تو آج ہر دربار سے لوگ ہٹ رہے ہیں اور ان کے دربار میں جا رہے ہیں۔ دے نہ سکتے ہوتے تو کیوں جاتے؟ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ حسین محیی ہے، حسین زندگی دے رہا ہے۔ کن کو؟ مردہ ضمیروں کو۔ کن کو؟ مردہ جسموں کو۔ توجہ فرماؤ، یہ جسم میں جو نباتاتی روح ہے نا، حیوانی روح، یہ روح نہیں ہے۔ یہ زندگی نباتاتی زندگی ہے، یہ زندگی حیوانی زندگی ہے۔ حسین کون سی زندگی دیتے ہیں؟ حقیقی زندگی۔ حقیقی زندگی دے رہے ہیں۔ وہ حقیقی زندگی ہے کیا جس زندگی کے بعد موت کا تصور نہیں؟ جس زندگی کے بعد موت کا تصور نہیں۔ حسین ابن علی نے کربلا میں زندگی اور موت کا انداز ہی بدل دیا، معنی ہی بدل دیا۔ کیسے بدلا؟ کہا زندگی کیا ہے اور موت کیا؟ فرماتے ہیں انی لا ارى الموت الا سعادہ، میں موت کو کچھ نہیں سمجھتا، سعادت سمجھتا ہوں، خوشبختی سمجھتا ہوں۔ عجیب بات ہے، ہم موت کو خوشبختی کہتے ہیں، حسین کہہ رہے ہیں خوشبختی ہے۔ کب خوشبختی ہے؟ والحیات ما الظالمین الا برق۔ فرماتے ہیں میں موت کو خوشبختی سمجھتا ہوں اور ظالموں کے ساتھ جینے کو بدبختی سمجھتا ہوں۔ تو بس حسین ابن علی کی نظر میں ظالم کے ساتھ بن کر، ظالم کا معاون اور مددگار بن کر زندہ رہو بھی تو مردہ ہو، اور حسین کہتے ہیں ظلم سے ٹکرا کے مر بھی جائے تو زندہ ہو۔
نعرہ حیدر، سبحان اللہ۔
حقیقی زندگی اور موت یہ کربلا دیتی ہے۔ کربلا ہے جو حقیقی حیات اور موت کا تصور قیامت تک انسانیت کو دے رہی ہے۔ قیامت تک کی انسانیت اگر اپنی مردہ روحوں میں زندگی کو کی رمت چاہتے ہیں تو ایک ہی در ہے جو زندوں کا در ہے۔ اس زندہ کے در پہ آؤ، اور وہ زندہ کا در در حسین، در حسین ہے۔ اب ایک جملہ کہہ کے بات واپس پلٹتا ہوں، میرے دوستو اگر یہ زندہ نہ ہوتے تو ان کا تذکرہ نہ ہوتا، ان کا تذکرہ نہ ہوتا۔ یہ تذکرہ بتا رہا ہے کہ زندگی بانٹی جا رہی ہے، اور وہ دست غیب سے حیات مل رہی ہے، حیات مل رہی ہے جس قوم کو، جس ماننے والوں کو سب مٹانا چاہیں اور وہ پھر بھی ابھرتی رہے اور وہ پھر بھی جلوہ گر ہوتی رہے۔ یہ کوئی کسی کا کمال ہے نہیں، اسی امام حی کا کمال ہے، اسی امام محیی کا کمال ہے۔ حسین صرف رسول کا نواسا نہیں، حسین کا تذکرہ ہر نیکی کا تذکرہ ہے۔ اور یزید سے نفرت یہ کسی کے بیٹے سے نفرت نہیں، ہر برائی سے نفرت ہے۔ نیکی کا دوسرا نام حسین ہے اور برائی کا دوسرا نام یزید ہے۔ یہ لشکر ہیں، لشکر حق و باطل، یہ دو صفے ہیں، ایک صف حسین کی ہے اور ایک صف مخالفین حسین کی۔ اب قیامت تک کے لیے حق کی علامت حسین ہے اور باطل کا سمبل یزید ہے۔ آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں، ہر دور میں یزید کہتے رہو، جہاں یزیدیت ہوگی وہ خوف زدہ رہے گی، ہر دور کے یزید کو ہی خوف ہے، حسین سے یزید کو خوف ہے، یزیدیت کو خوف ہے۔ اور آج پہلی مجلس میں یہی یہ اعلان کر رہے ہیں، ہم اور ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمارا ملک ہے، ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس ملک کے محب ہیں چونکہ ہم بنانے والے ہیں اس ملک کو۔ وہ ہمارے خطیب ہیں گجرانوالا سے، بڑی پیاری بات کہتے ہیں، کہتے ہیں پاکستان بنانے والے کا نام کیا ہے؟ محمد علی، محمد علی ہے نا، اور ساتھ جس نے دیا وہ ہے فاطمہ۔ وہ کہتے ہیں اس ملک میں بنا ہی محمد علی اور فاطمہ کے نام پہ ہے، تو یہاں محمد علی اور فاطمہ کے بیٹوں کا ذکر ہوگا۔ میں اس سے اگلی بات نہیں کہنا چاہتا، اگر کسی اور کے نام پہ بنا ہے تو ذکر کر لو بھائی، ہمیں تو بنانے والوں میں کوئی اور نام نظر ہی نہیں آتا۔ جب اس نام کے صدقے میں بنا ہے تو باقی بھی اسی نام کے صدقے میں رہے۔ ہم نے سو سو لاشیں اٹھائے، پاکستان کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ آج کی اس مجلس میں چونکہ یہاں پر لوگ آتے ہیں اور دوسرے بھی آتے ہیں، سنتے ہیں وہ بھی جو جا کے رپورٹ کر رہے ہیں، ہمارے کردار میں پاکستان بنانے سے پہلے روشن کردار ہے، پاکستان بننے کے بعد بھی ہمارا سر فخر سے بلند ہے۔ ہم نے اس ملک کے سیکیورٹی اداروں پر کبھی کبھی بھی حملے نہیں کیے، نہیں کیے، اور یہ قوم بزدل ہوتی تو یہاں کیوں آتی، یہ بازاروں میں کیوں نکلتی؟ بزدل نہیں ہے، بزدل نہیں ہے تو پھر ہم وہی کام کیوں نہیں کرتے جو دوسرے کرتے ہیں؟ وہ مارتے ہیں، ہم کیوں نہیں کرتے؟ ہم بزدل نہیں، لیکن ہم اسے بزدلی سمجھتے ہیں جو وہ کر رہا ہے۔ حسین کا ماننے والا غدار نہیں ہوتا، نہ ملک کا نہ دین کا۔
نعرہ حیدر،
حسین ابن علی کا ماننے والا نہ ملک کا غدار ہو سکتا ہے نہ دین کا غدار ہو سکتا ہے، اور جو حسین سے وفا نہ کر سکے وہ دین سے وفا کیا کرے گا؟ وہ دین سے وفا کیا کرے گا؟ وہ ملک سے وفا کیا کرے گا؟ وہ ملک کی خاک سے وفا کیا کرے گا؟ اس عزاداری نے اس ملک میں رواداری کو ترویج دی ہے، تبلیغ دی ہے، لہذا اس عزاداری کے بارے میں کچھ ذہنیت تعصب زدہ جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پاکستان کی خیر خواہی میں نہیں ہے۔ ہم پاکستان کے خیر خواہ حلقوں کو متوجہ کر رہے ہیں کہ بلا وجہ بغیر تحقیق کے نام دیے جا رہے ہیں، اور عجیب و غریب نام، یعنی ایسی شخصیات کے نام پابندی میں دے دیے گئے جن کا یہ شہر ہے، اپنے شہر میں انہیں پابندی ہے کہ وہ ضلع میں داخل نہیں ہو سکتے جو یہاں رہ رہے ہیں۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ کتنی جہالت پر مبنی یہ رپورٹیں ہیں اور پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے بنائی جا رہی ہیں۔ ایسے علماء کے نام دیے جا رہے ہیں جو کبھی مجموعوں میں آئے نہیں، جن کا کوئی کریکٹر، کوئی کردار فرقہ واریت میں تو دور کی بات، جنہوں نے کبھی ممبر پہ گفتگو نہیں کی اس حوالے سے، جن کا کوئی عوام کے حوالے سے اس طرح ہے نہیں، کہنا یہ چاہ رہا ہوں، ان کے نام دیے جا رہے ہیں۔ اس سے پتا چل رہا ہے یہ خاص ذہنیت ہے جس کے تحت یہ نام دیے جا رہے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی ملک کے لیے مسائل پیدا نہیں کیے، کبھی بھی نہیں کیا، الحمدللہ۔ میری بات کی تائید کریں گے پڑھے لکھے دوست ہیں، میرے دوستو عاشور کے دن 80 سے 90% شیعہ گھر سے نکلا ہوتا ہے یا نہیں؟ نکلے ہیں نا؟ تو پوری ملک کی سڑکوں پہ اتنا بڑا اجتماع کہیں نہیں ہوتا، سال میں ہوتا ہے، لیکن کوئی بتائے کہ کسی کی پراپرٹی کو کبھی نقصان ہوا؟ کروڑوں کی تعداد میں نکلنے کے باوجود بھی ہر کوئی اپنے 11 محرم کو آ کے کاروبار کر رہا ہے، کسی کو کبھی نقصان نہیں ہوا. تو یہ چیز، یہ اتنا بڑے اجتماع کے باوجود اتنا ڈسپلن اور دوسروں کے حقوق کا اتنا خیال، یہ ہمیں کس نے دیا؟ یہ حسین ابن علی نے دیا. ہم اس ملک کے مہذب شہری ہیں اور اس ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، اس ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں. یہ رسم نہیں ہے، سن لیں، یہ رسم نہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، اور عزاداری ہماری جان ہے. اب میں جملہ کہتا ہوں، عزاداری کے بغیر ہم اپنے آپ کو مردہ سمجھتے ہیں. ہمیں اس عزاداری میں جو حیات مل رہی ہے، ہم اس حیات کو پانے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں.
نعرہ حیدر!
یکم محرم ہے، سب تک یہ صدا پہنچنی چاہیے، اور وہی صدا جو ابھی کربلا میں شروع ہو چکی ہے. سب بازو بلند کریں گے، میں لگواتا ہوں نعرہ، سب بازو بلند کریں گے اور 5 دفعہ یہ صدا ہر کسی تک پہنچنی چاہیے، اور ہمارے اہل سنت اور حسینی بھائیوں تک بھی کہ آئیں. یہ زندگی کی جو راہ ہے یہ کھل گئی ہے، اور اسے حیات لینے، غیرت لینے، حمیت لینے، حریت لینے، آزادی لینے، اسلام لینے، دین لینے یہاں آئے. اور اسی صدا کو کیا مولا حسین، ہم کربلا میں نہیں تھے لیکن ہر دور کی کربلا میں آپ کی اتباع کرتے ہوئے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. اور اس نعرے کا معنی یہ ہے کہ ہم حاضر ہیں. سب مل کر کہیں گے بازو بلند کر کے پورے ولولے کے ساتھ، لبیک یا حسین. اس عشرہ محرم میں جیسا کہ اعلان ہوا، موضوع گفتگو بھی وہی ہے جس کے لیے حسین ابن علی میدان عمل میں آئے تھے. اور دنیا کا کوئی معاشرہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس معاشرے میں لیڈرشپ اور رہبر کا صحیح تصور پہلا مرحلہ، اور رہبر کا تقدس پیدا نہ ہو. قداست، طہارت، انسان رہبر کے کہنے پہ جان دیتا ہے، لوگوں کی نظر میں اگر اس میں عیب بھی ہوتا ہے نا، جو جان دے رہا ہے اس کی جو اس سے وابستگی ہے نا، وہ یہ نہیں ہوتی جو دوسروں کی ہوتی، اگرچہ وہ اس میں اشتباہ بھی کر سکتا ہے. اللہ نے انسان کو جو خلق کیا ہے تو خلقت کا مقصد بھی بتایا، کہا خلقت کا مقصد کیا ہے؟ میری معرفت، تیری منزل کون ہے؟ میں آسان لفظوں میں بات کروں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خداوند متعال نے انسان کو خلق ہی اس لیے کیا کہ کمال تک پہنچے.
کیا بات ہے!
وہ کمال ذات خدا ہے، معرفت خدا ہے، قرب خدا ہے. اور اب جب اللہ نے کمال کے لیے انسان کو خلق کیا ہے، تو وہ کمال ہے کیا؟ وہ کمال نظر کہاں آئے گا؟ اب ضروری ہے کہ ہمارے اور خدا، وہ کمال مطلق ہے. دو مرحلے ہیں، کمال تک ہمیں پہنچانا ہے. یا تو وہ انسانی شکل میں آ جائے، اگر انسانی شکل میں آ جائے خدا نہیں،
ٹھیک ہے،
وہ اپنے کمال کی وجہ سے، اپنے کمال کی وجہ سے جسم میں آتا نہیں، محدود نہیں ہوتا. اللہ جو نظر نہیں آتا وہ نقص نہیں، وہ کمال ہے. جو نظر نہیں آتا وہ کمال ہے، چونکہ نظر آنے کے لیے سامنے ہونا چاہیے، محدودیت آ جاتی ہے. جہاں محدودیت آ جائے وہاں احتیاج آ جاتی ہے، جہاں احتیاج آ جائے وہاں استغنا نہیں رہتا، اور جو بے نیاز نہ ہو وہ خدا نہیں ہوتا. وہ اپنے کمال کی وجہ سے نیچے نہیں آ سکتا. میں آسان لفظوں میں چونکہ بات کر رہا ہوں, یہ اصطلاحیں استعمال اس لیے کر رہا ہوں, ورنہ نیچے اوپر جانا خدا کی ذات کے میں یہ صفات نہیں ہے. سمجھانے کے لیے, وہ انسانی شکل میں آ نہیں سکتا کمال کی وجہ سے. ہم وہاں تک چلے جائیں, کیسے جائیں؟ یہ نقص ادھر کمال, اب کیا کیا جائے؟ ہمیں کمال تک پہنچانا ہے تو کیا اللہ کرے. خدا نے کہا میں اپنے کمال کو تم تک پہنچانا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم اس صاحب کمال کے ذریعے مجھ تک پہنچو. یہ بات توجہ فرما رہے ہیں. بس میں آج کی گفتگو چونکہ وہ جو ضروری تھی اس پر بھی ہو گئی, آج ابتدائی مراحل طے کرتے ہیں, انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھتی رہے گی. بس وہ ذات جو کمال مطلق ہے, جب انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کرے کہ جو انسانوں کو کمال تک پہنچائے, ہم اس ہستی کو امام کہتے ہیں. یہ توجہ فرمائیں, یہ ہستی کے دو پہلو ہیں, ایک خالق کی طرف ایک مخلوق کی طرف. خالق کی طرف دیکھو گے تو یہ کمالات لینے والا ہے, اپنی نسبت دیکھو تو تمہیں کمال دینے والا ہے. بس یوں کہتا ہوں, جو صاحب کمال بن کر آئے اور تو جس کے وسیلے سے صاحب کمال بنو اسے امام کہہ دے. ہم جس کے ذریعے صاحب کمال بنے اسے امام کہتے ہیں, اسے امام کہتے ہیں. امام کی اس کائنات میں وہی جگہ ہے, توجہ فرمائیں گے, امام کی اس کائنات میں وہی جگہ ہے جو جسم میں روح کی ہے. اگر اس جسم سے روح نکل جائے تو یہ جسم منو مٹی کے نیچے دبانے کے قابل ہے. یہ جس کی حفاظت کر رہے ہو روح کی وجہ سے ہے, جسم کی قدر و منزلت روح کی وجہ سے ہے. تو بس یہ پوری کائنات جسم ہے اور اس جسم میں روح کا نام ہے امام. اس ہستی میں وہ جو روح کی مانند ہے, جس کی وجہ سے جو غرض خلقت کائنات بن رہی ہے وہ امام ہے. ہمارے علماء نے کہا کہ جو غرض غائی ہے, جو علت غائی ہے کائنات کی, وہ امام ہے. اب اس کی وضاحت انشاءاللہ کروں گا دلائل سے, یہ نہیں یہ خود ساختہ باتیں ہیں, دلائل سے کروں گا. امامت پر گفتگو تین جہت سے ہونی چاہیے, تین جہت سے, تاکہ ہمہ جہت گفتگو ہو. تین جہت سے, ایک کلامی جہت ہے, ایک عرفانی جہت ہے, ایک اجتماعی جہت ہے. ان تینوں میں امامت کا الگ الگ موضوع ہے اور الگ الگ پہلو ہے, الگ الگ جہت ہے. کلامی جہت سے امامت پر گفتگو ہوگی تو اس وقت قرآن اور حدیث کیا کہتی ہے, وہ گفتگو ہے وصایت نبی میں کہ پیغمبر کا وصی کیسا ہونا چاہیے, اس میں کیسی صفات و اوصاف ہونی چاہیے. یہ کلامی جہت سے امام اس وقت اس میں قرآن و حدیث سے دلائل پیش کیے جائیں گے کہ قرآن نے اور حدیث نے بعد از رسول جنہیں ہم مانتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا. اس وقت وہ پھر آپ آئے ولایت سے, آئے غدیر سے, آئے تطہیر سے, آئے مباہلا سے گفتگو کریں گے. وہ ایک پہلو ہے کلامی. عرفانی پہلو کیا ہے, توجہ فرمائیں گے پڑھے لکھے دوست ہیں. امامت کا ایک عرفانی پہلو ہے جس کا دائرہ وسیع ہے, کلامی سے وسیع ہے. کلامی امامت سے جب آپ گفتگو کرتے ہیں کلامی جہت سے, تو وہاں مسلک کی, مشرب کی, مشرب کے مقابلے پہ گفتگو ہے. وہاں تفریق ہے, شیعہ نقطہ نظر الگ ہے, غیر شیعہ الگ ہے, وہ کلامی جہت ہے. لیکن عرفانی جہت سے جب آپ امامت پر بات کریں گے تو دائرہ اس سے وسیع ہو جائے گا. عرفانی جہت سے کیا ہے, صاحبان عرفان کی نظر میں امام کون ہے؟ ان کی نظر میں وہ کہتے ہیں یہ کائنات اگر باقی ہے تو انسان کامل کی وجہ سے, اور کہتے ہیں اگر وہ کامل و اکمل انسان نہ رہے تو کائنات نہیں رہے گی. وہ کامل و اکمل انسان کا نام انہوں نے رکھا قطب، اسے قطب کہیں، اسے ولی کامل کہیں، اسے انسان کامل کہیں۔ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی فرماتے ہیں نام مختلف ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں اگر کوئی ان تمام عناوین کو کسی ذات میں متجلی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ امام ہے۔ اب جب عرفانی جہت سے آپ کی بات ہوگی تو اس وقت وہ روحانی اور مانوی شخصیت جو انسانوں کی باطنی ہدایت کرتی ہے، میں کچھ باتیں کہہ رہا ہوں اگرچہ موقع اور محل جیسا بھی ہے، جن دوستوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں گی انشاءاللہ اس جہت سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ عرفانی جہت سے جب بات ہوگی تو پھر ہم اس ہستی کا ذکر جس کے مانوی اور روحانی کمالات کیا ہونے چاہیے، جو بندے اور خدا کے درمیان واسطہ فیض بن جائے، ہم اس انسان کامل کو جسے عرفا قطب کہتے ہیں ہم امام کہتے ہیں۔ تو جب عرفانی جہت سے بات ہوگی تو پھر یہ پہلو سامنے آئے گا کہ سرکار دو عالم کے بعد قیامت تک کے لیے انسانیت تو باقی ہے، آج کے انسانوں میں وہ انسان کامل کون ہے جو بندوں کو خدا سے ملا رہا ہے؟ یہ دوسری جہت ہے۔ تیسری جہت امامت کا اجتماعی پہلو، وہ جس کی طرف زاہد بھائی اشارہ فرما رہے تھے کہ امت کی ہدایت کے لیے ایک حاکم، ایک رہبر، ایک لیڈر جو امت کو اس کی منزل تک پہنچائے وہ کیسا ہونا چاہیے۔ اب توجہ فرمائی، امامت پر گفتگو تاریخ کی گفتگو نہیں، امامت پر گفتگو ماضی کی گفتگو نہیں، حال کی گفتگو ہے۔ نہیں، جملے بدل دیتا ہوں، امامت سے گفتگو مستقبل کی گفتگو ہے۔ چلے اور آسان کر دیتا ہوں، امامت سے گفتگو قیامت کی گفتگو ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
چونکہ قیامت میں اللہ جب پکارے گا تو جس کے نام سے پکارے گا اسی کے بارے میں گفتگو ہے۔ اب وہ آیت آپ کے ذہنوں میں آ گئی، یوم ندعو کل اناس بے امام، ہر شخص کو، ہر انسان کو ہم امام کے ساتھ بلائیں گے، وہاں امام کے ساتھ۔ تو یہ امام کے ساتھ کیوں بلایا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں اپنی اپنی جہت کا پتہ چل جائے، تمہیں اپنی اپنی جہت کا پتہ چل جائے۔ اللہ نے کہا وہاں افراد کو نہیں بلاؤں گا، وہاں افراد کی رہبری کرنے والوں کو بلا لوں گا، اور جس کا کردار جس سے ملتا ہوگا وہ اسی کے پیچھے کھڑا ہو جائے گا۔ پتا چلا ان مجالس کا مقصد کیا ہے، ہم اپنا لشکر واضح کر رہے ہیں، ہم اپنا امام واضح کر رہے ہیں کہ ہم کس امام کے تابع ہیں۔ اب اس لشکر سے نکل کر کوئی جدھر مرضی جائے، یہ لشکر حسین ہے، اور اس لشکر حسین کی ابتدا غدیر سے ہوئی ہے، اور اسی لشکر کا آخری سپاہ سالار آ رہا ہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے، میری کوئی تقریر اس امام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہ جو آخری آ رہا ہے وہ لشکر حسینی کا ہی سپاہ سالار ہے، اسی لیے تو رسول نے کہا فرزند حسین ہوگا۔ وہ جو آخری آ رہا ہے وہ بھی لشکر حسین کا سپاہ سالار ہے۔ عزیزو، جب وہ فرزند حسین ہے تو وہ مجلس والوں کے ساتھ ہوگا، وہ اسی لشکر کے ساتھ ہوگا، لیکن شرط ہے، شرط ہے یہ لشکر والے اس کے ساتھ، لشکر والے اپنا فریضہ ادا کریں، وہ اپنا فریضہ ادا کرے گا۔ اللہ کا کام ہے امام بنانا، یہ اس کا اختیار ہے، اس امام کی اتباع کرنا اس کے لیے تمہیں مجبور نہیں کیا، مختار بنایا۔ اللہ نے کہا میں نے رہبر بنا دیا، اب تمہاری مرضی، سلمان بنو یا مروان بنو۔ میں نے رہبر بنا کے تمہیں دے دیا، اب تمہارا کام ہے مختار بنو یا عمر سعد بنو۔ میں نے رہبر بنایا ہے اور کہا ایسا رہبر کہ اگر زندگی کے آخری لمحات میں بھی اس لشکر سے نکل کر اس لشکر الہی میں آ جاؤ گے، تو وہاں نام کے حر تھے، یہاں حقیقی حر بن جاؤ گے۔ یہ لشکر حسین، یہ لشکر امامت ہے، لشکر امامت ہے۔ امام سے گفتگو، انسان سے گفتگو ہے۔ اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو دل چاہ رہا ہے لیکن معذرت کے ساتھ توجہ فرمائیں۔ امام سے گفتگو انسان سے گفتگو ہے، امام سے گفتگو زندہ گفتگو ہے، امام سے گفتگو ہر معاشرے کی گفتگو ہے۔ اور جب تک انسانوں کے لیے یہ راہ واضح نہیں ہوگی، نجات نہیں ملے گی۔ میری بات نہیں سمجھ رہے بھی؟ معاشرے کو نجات کب ملے گی؟ اب آخری جملے کہہ رہا ہوں، جب وہ آئے گا۔ تو وہ آنے والا کون ہے؟ امام ہے نا بھائی۔ رسول نے تمہیں 1400 سال پہلے سمجھا دیا کہ نجات تبھی ملے گی جب امام آئے گا۔ ہم امت کی نجات چاہتے ہیں، اور امت کو نجات تب ملے گی جب امام اللہ کا بنایا ہوا مل جائے۔ اب اللہ کے بنایا ہوا امام چاہیے تو وہاں جاؤ جہاں اللہ کا امام بنا ہے، جہاں نمائندہ الہی بنا ہے۔ رسول نے کوئی گھر میں اعلان تھوڑا کیا، رسول نے نمائندہ الہی کا اعلان 120,000 میں کیا ہے، میدان میں کیا ہے، مسجد میں بھی نہیں کیا، مدینے میں بھی نہیں کیا، مکے میں بھی نہیں کیا، وہ حجت الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے بھی نہیں کیا۔ رسول نے مکے اور مدینے کے درمیان روز کا اعلان کیا ہے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے مکہ اور مدینہ اسی کا ہے جس کا غدیر ہے۔ اور جب دنیا غدیر کو بھول گئی تو فرزند رسول، دل بند بطول، جگر گوشہ علی، قدیر کی طرف پلٹانے کے لیے کربلا میں آ گئے۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھوں گا، وقت کافی گزر گیا اور مغرب قریب ہے۔ توجہ فرمائیں گے، یکم محرم ہو گئی، یکم محرم ہو گئی، آپ متوجہ نہیں ہو گئے، یکم محرم ہو گئی۔ بعض دوست رات سے میسج کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، ایک دوسرے دوستوں کو بھی، واقعی بہت مقدس ہے یہ جذبہ، محرم الحرام کے حوالے سے میسج کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تھے جنہوں نے رات چاند دیکھا تو صفے عذاب بچھا دی، بعض تھے جو اکیلے بھی تھے تو رونے لگے، بعض ابھی میں نے جب ذکر کیا تو چہرے بدل گئے۔ اب جملہ دوبارہ کہتا ہوں، آج یکم محرم کا دن ڈل رہا ہے، 1437 ہجری کا آج دن ڈلانا، آج یکم محرم تھی لیکن 1437 ہجری گزار رہے ہیں نا، آج 1437 ہجری میں میں نے یکم محرم کہا، اکثر مومنین کے چہروں میں افسردگی آ گئی، رونے لگے، غمگین ہو گئے۔ کیوں کیوں؟ تمہیں وہ محرم والے یاد آ گئے، آ گئے نا۔ اب آپ سب سے سوال کر رہا ہوں، سادات غیر سادات، شیعہ سنی برادران سے، بتاؤ آج 1437 ہجری میں جب میں نے کہا یکم محرم تو تم رونے لگے، مجھے بتاؤ جب 61 ہجری کے بعد 62 ہجری کا محرم کا چاند نظر آیا ہوگا تو زینب پر کیا گزری ہوگا؟ کبھی سوچا کہ جب 62 ہجری کا چاند نظر آیا تو رباب پر کیا گزری ہے؟ کبھی سوچا کہ جب یکم محرم 62 ہجری کا یہ چاند نظر آیا تو قاسم کی ماں پہ کیا گزری؟ میرا دل کہتا ہے ہر بی بی نے چاند کو دیکھنے کے بعد کہا ہوگا، محرم کا چاند تو دوبارہ طلوع ہو گیا، ہائے کربلا میں ہمارا چاند۔ گرم ریت پہ سو گئے، گرم ریت پہ سو گئے۔ آٹھویں امام، امام کا ولی عہدی کا دور ہے، شبیب نامی امام کا صحابی ہے، کہتا ہے میں مدینے اور دور سے چلا، جب پہنچا تو یکم محرم ہو چکی تھی، متوجہ نہ ہوا۔ کہتا ہے امام کے پاس پہنچا، امام سیاہ پوش تھے، چہرے پہ افسردگی کے نشان تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے ملتے کا، مولا ابھی تو آپ ولی عہد ہیں اور رو رہے ہیں، امام نے کہا پہچانا نے یا یکم محرم، کہتے میں متوجہ ہوا دست بستہ عرض کی مولا معاف فرما دے، کہنے لگے کہ اے میرے صحابی، اے ہمارے محب، اگر رونا چاہتا ہے تو صرف ہمارے جد حسین پہ رونا۔ اب میں نے ایک ہی جملہ کہنا ہے، لمبا مصاحبہ آج نہیں پڑھنا، ایک ہی جملہ کہنا ہے، کہتے ہیں اگر رونا چاہتا ہے نا تو میرے جد حسین پہ رونا، میرے دادا پہ رونا، کیوں سنو گے؟ فرماتے ہیں زوبرا کما زوب حلقہ بش، میرے دادا حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے اس فند کو ذبح کیا جاتا ہے۔ میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں، آیت اللہ جوادی عاملی کا جملہ مصائب پڑھتے ہوئے انہوں نے کہا، اور ایران میں ایک کوہرام تھا، کہنے لگے عرب میں دو اصطلاحیں بولی جاتی ہیں، ایک قتل کی ایک ذبح کی، دونوں کا معنی ایک جیسا نہیں، دونوں عربی کے لفظ ہیں۔ قتل کسے کہتے ہیں؟ ذبح کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قتل اسے کہتے ہیں کہ مارنے والا کوئی شے مارے، تلوار، تیر مارے، نیزہ مارے اور چھوڑ دے، پھر وہ خود ہی تڑپ تڑپ کے جان دے دے، اسے عرب کہتے ہیں قتل کرنا، لیکن ذبح کرنا اسے نہیں کہتے۔ جانتے ہو ذبح کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس وقت تک چھڑی چلتی رہے جب تک جان باقی ہے۔ کہتے ہیں میرے دادا حسین کو قتل نہیں کیا گیا، میرے دادا کو ذبح کیا گیا، شمر اس وقت تک خنجر چلاتا رہا جب تک میرے دادا میں جان تھی اور ستر قدموں پہ سہ گیا۔ انشاءاللہ کل مصائب زیادہ پڑھوں گا، مصیبت کی راتیں ہیں، معاف فرمائیے گا۔ خدایا بحق امام زمان، خدایا بحق مظلوم کربلا، خدایا بحق سید الشہداء، حاضرین کے تمام نیک حاجات کو شرف قبولیت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کو رزق وسیع عطا فرما۔ خدایا ہمیں سب سے بڑی جو ضرورت ہے خدایا وہ تیری اور تیرے اولیاء کی معرفت کی ضرورت ہے، وہ معرفت عطا فرما۔ خدایا اپنی نسبت بندگی کا شوق اور ائمہ کی نسبت اطاعت کا شوق عطا فرما۔ خدایا مومنین میں اتحاد و اتفاق اور محبت و الفت قائم فرما۔ خدایا جو مومنین بیمار ہیں شفا کاملہ و عاجلہ فرما۔ خدایا جن حضرات یہ مجالس کے حوالے سے اپنی ذمہ داریاں انجام دے رہے ہیں، یہ خدمت کا موقع مل رہا ہے، خدایا جو مخلوق کا شکر ادا نہ کرے وہ تیرا نہیں کر سکتا، خدایا ان حضرات کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ ہمارے جو نوجوان بھائی سیکیورٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد مومنین کو خدایا اپنی حفاظت میں، خدایا مومنین کو اپنے دست قدرت اور دست غیب، اور تیرا دست قدرت امام زمان ہے، خدایا امام زمان کی نگاہ کرم ہمارے شامل حال فرما۔ مرزا صاحب جن کی بدولت یہ صفحہ عذاب باقی ہے اور بالآخر یہ اللہ کی طرف سے سعادت ہے، خدایا انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ بحق امام زین العابدین خدایا انہیں صحت و سلامتی عطا فرما۔ بحق محمد و آلہ۔